أهل نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مصنف امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب الشفاعۃ، شفاعت کا باب. شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، شفاعت سفارش یعنی دونوں قریب، نطق بھی اور معنی بھی. عربی میں شفاعت کہتے ہیں شفا سے لیا گیا ہے، وتر اور شفا، الوتر و شفا. وتر کہتے ہیں اکیلے کو، اور دو آدمی ہو یا دو چیز ہو اس کو کہتے ہیں شفا. حقیقت میں ایک آدمی کی کسی کی ضرورت ہو، کسی ایک آدمی کی، تو کسی کو مددگار ڈھونڈ لے اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، تو وہ ایک دوسرا آدمی اس کے ساتھ مل گیا، جوڑے ہو گئے، اکیلا تھا جوڑا بن گیا. اس کے بعد دو چار دس جتنے بھی آئیں گے سب سفارشی ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی اپنی آوازیں، اس کی آواز میں انہوں نے ملا دی. یہ کہتے ہیں سفارش، سفارش اسی کو کہتے ہیں. اور سفارش ہوتی ہے ہر اس شخص سے جو جس کے پاس سفارش لے کر جاتے ہیں، اس پر کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے. یا تو بیٹا ہو تو بیٹا باپ کی رعایت کرتا ہے، بیوی ہو تو بہرحال مرد اس کے اندر تو رہتا ہی ہے. یا تو آدمی اس سے، ایسے لوگ آدمی سے سفارش لیتا ہے جس کا کچھ نہ کچھ احترام کم از کم یا اثر اس شخص کے پاس ہو جس کے پاس سفارت لے کے جاتے ہیں. یہ باب جو ہے، اس باب میں بھی امت کو بڑی غلطی لگی اور امت میں گمراہی آئی. اور یہ چیز پرانے زمانے میں بھی رہی ہے، جاہلیت کے زمانے میں بھی رہی ہے، اور تمام انبیاء کی قوموں میں یہ اس موضوع کو سمجھنے میں غلطی رہی. یہ سمجھتے رہے کہ جو بڑے بزرگ ہیں وہ ہماری اللہ کے یہاں سفارت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے ہماری سفارت کر دیں گے، ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیں گے، ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کرانے میں ان سے مدد ملے گی. یہ ہے سفارت کا یہ موضوع. پرانے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم سے لے کر کے جتنے بھی اقوام ہیں، کلام پاک میں ان کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ ہر ایک نے اس طرح کی تعذر یا اس طرح کی ایک تمنا اور آرزو رکھی کہ ہمارے یہ ولی بزرگ یا جو جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، یہ ہماری سفارت اللہ کی ہر جانب کریں گے. اسی موضوع کا آپ دیکھ لیجئے، آج کل واضح طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیر جیلانی صاحب ہیں یا کوئی بھی پیر جس کو مانتے ہیں ولی ہیں، یہ ہماری اللہ کی ہر سفارت کریں. یہ بات کھل کر کے اسی لفظ میں کہتے ہیں جس طرح جاہلیت اور گمراہی کے زمانے میں کفار قریش یا پرانے قوموں کے کافر لوگ کہا کرتے تھے. اب یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ چیز شرعی ہے، یہ بات کہنا صحیح ہے، اللہ کے ہاں سفارت یہ لوگ کریں گے، یہ چیز ایک غیبی ہے، اور غیب کی چیز ہر ایک کو کہنے کا حق نہیں ہے، صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی چیز بتائی ہو. کہاں سے آپ ڈھونڈ کے لائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کہا ہے؟ نبی جو قوم میں سب سے افضل شخصیت ہوتی ہے، کیا کسی نبی کو کہا ہے کہ آپ صفی ہوں گے، سفارت کرنے والے ہوں گے، یا کوئی اور بزرگ سفارت کرنے والے ہیں؟ غیب کی بات اگر ہم اپنے منمانی کہتے ہیں تو افتراء علی اللہ ہو جاتا ہے. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں چند حرام چیزوں کا ذکر کیا، اس میں ایک چیز یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی ایک بہت بڑی حرام چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو چیز نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز نہیں بتائی، اللہ کے سر اس کو تھوپو، اور یہ کہو کہ نہیں یہ بزرگ، اس میں یہی بات، یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ بزرگ اللہ کے ہماری سفارت کریں گے. حالانکہ جب ہم اللہ کا کلام دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف پاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقیدہ غلط رکھتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہم عقیدہ رکھتے ہیں. یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں پیر یا فلاں قبر والے ہماری سفارت اللہ کے یہاں کریں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، زبردستی ہمیں اللہ تعالیٰ سے معاف کر، اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں گے. یہ عقیدہ اگر آپ کوئی شخص رکھتا ہے تو اللہ کے قول کے سراسر خلاف کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں مجبور نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے ہر ایک سے. سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ اللہ کی آپ سے محبت اور اللہ سے آپ کی محبت, وہ ایک درجہ ہے. لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے عام, کہ کوئی شخص بغیر میری اجازت کے سفارش نہیں کر سکتا, اور سفارش بھی اگر کرے گا تو اسی شخص کی سفارش کرے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ہاں اس کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. کسی کافر کی سفارش کوئی نبی نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ نبیوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دونوں کے بارے میں کلام پاک میں ذکر ہے کہ آپ نے سفارش کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے بارے میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے بارے میں دعا کرنی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا. ایک وعدہ کر لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اس کی بنا پر دعا کرتے تھے. فلما تبین انہ عدو للہ, جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حضرت ابراہیم کو, تنبیہ کر دی, تو معلوم تھا کہ عدو للہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی. جب یہ معلوم ہو گیا واضح طور پر کہ اللہ کے دشمن ہے, تو انہوں نے تبری کر لیا, دعا کرنا چھوڑ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث آئے گی صحیح روایتوں میں ہے, کہ اپنے چچا کے بارے میں دعا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے منع کر دیا دعا کرنے سے. جب دعا کرنے سے کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے, تو پھر قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کوئی نبی کسی کافر کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں. اسی شخص کی سفارش کر سکتے ہیں جو اسلام کے دائرے میں ہو, توحید اس کی صحیح ہو, اور دوسری غلطیاں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے سے بڑا گناہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, بڑے گناہ والے جو ہماری امت کے ہیں ان کے لیے میری سفارش ہے. لیکن صرف کے علاوہ, صرف کے بارے میں اگر کوئی شخص صرف کر رہا ہے یا بدعت کر رہا ہے, بدعت بھی اسی ضمن میں آتا ہے. آپ کو یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض مبارک اللہ تعالیٰ جتنا بڑا بنائے گا, میں عدن سے لے کر کے اور شام تک اس کی لمبائی چوڑائی, اور اس کے ہزاروں گلاس ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھر کے سب کو دیں گے. آب کوثر, ایک جماعت آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی پینے کے لیے, فرشتے ان کو مار مار کے بھگانے لگیں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ ہماری امت کے لوگ ہیں, امتی امتی میری امت کے لوگ ہیں. تو بحر رسول, دیکھیے بحر رسول غیب نہیں جانتے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, وہی جانتے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے. فرشتے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک, اے بحر رسول آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی, ما احدث, کیا کیا بڑے گناہ کیے ایسے جس کی وجہ سے آپ کے اس آب کوثر کے مستحق نہیں ہیں. سارے رسول فرمائے گئے سوکن سوکن, دوری ہو ان لوگوں کے لیے, من احدث بعدی, جس نے میرے بعد بدعتیں ایجاد کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سفارش بھی سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو انہیں شخص کے بارے میں جس کے بارے میں واضح طور پر نصوص میں ہے کہ انہوں نے شرک نہ کیا ہو, بدعات نہ کیے ہوں, اور اس کے علاوہ بڑے گناہ, بڑے سے بڑے گناہ ہوں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اس کا حق ہوگا. واسطہ اور سفارش کا یا واسطہ جو لیتے ہیں کہتے ہیں, وسیلہ بھی یہی کسی میں آتا ہے, واسطہ بھی اسی طرح زبردستی ہم کسی کو واسطہ بنائے وہ آدمی نہ قبول کرے, یا جس کے پاس آپ واسطہ لے کر کے جا رہے ہیں وہ واسطہ اس کو جانتا ہی, وہ شخص اس واسطے کو جانتا ہی نہیں ہے, یا ان کو اجازت ہی نہ دے, تو پھر زبردستی آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ ہمارے واسطہ ہیں, اس واسطے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک عقلی بات ہے. لوگ مثالیں تو دے لیتے ہیں دنیا کی, عام طور پر کتابوں میں بھی لکھا دیکھیں گے آپ, کہتے ہیں واسطہ نہیں آپ مانیں گے, وسیلہ نہیں لیں گے کسی کا, تو پھر چھت پر بغیر سیڑھی کے کیسے چڑھیں گے. یہ عقلی بات تو ہو گئی, ٹھیک ہے, چھت پہ ہم سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتے, لیکن بے ادبی معاف ہو کہ آپ نے بہت بڑی گستاخی کی, اللہ تعالیٰ کو چھت سے تعبیر کیا, ایک عام ایسی چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, آپ نے چھت بنا دی اللہ تعالیٰ کو, چھت سے سیڑھی. اللہ تعالیٰ تو خود کہا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. افمن یجیب المضطر, کیا کوئی ایسا ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استقی دعوت المظلوم بینہ لیس بینہ بینہا وبین اللہ حجاب, مظلوم کی دعا سے ڈرو, اللہ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا سے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. دیکھیے نہ کوئی سیڑھی کی ضرورت ہے نہ کسی پردہ کی ضرورت ہے. تو یہ مثال آپ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھت کی طرح ہے. کتنی بڑی بیادبی کی بات ہوئی. ہاں ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہوتی تو ہمیں آپ کو کہنے کا حق ہوتا. اگر نہیں دی ہے, آپ ڈھونڈیے کلام پاک میں کہیں بھی, سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ ڈھونڈیے, کہیں ایسی بات ملتی ہے کہ آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے. اگر ہے تو آپ کہیے, نہیں ہے تو یہ کرا اللہ ان تقول علی اللہ ما لا تعلمون. یہ بڑی سات چیزیں جو ایک ہی آیت میں ذکر کی گئی ہیں, بڑی سے بڑی گناہ حرام چیزیں, اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ پر افترا بات ہے. یہ اللہ پر ایک افترا ہوا کہ ہم وسیلہ بنائیں گے تبھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. نہیں, ہاں اگر وسیلے کا نام لے رہے ہیں آپ تو واسطہ اور وسیلہ اس معنی میں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے ہیں کہ آپ کی اتباع کے بغیر دنیا میں کوئی سب کامیاب نہیں ہو سکتا, آخرت میں اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی ہے اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر آ رہا ہے. جب پیارے رسول کا ظہور ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ 124,000 جیسا کہ بعض روایتیں آیا انبیاء آئے, ہر ایک کی امتیں رہیں, انہوں نے جس نبی کی امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا, وہ لوگ اگر اس نبی کی نبی کے راستے پر عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا. لیکن پیارے رسول کے ظہور کے بعد اب کسی کو حق نہیں کہ اپنے کو حضرت نوح کے قوم سے شمار کرے, یا اپنے کو کہے کہ ہم یہودی ہیں حضرت موسیٰ کے متبع ہیں, یا کوئی کہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, یا کوئی کہے کہ ہم عزیر علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. نہیں, تمام انبیاء ان کی زندگی میں ان کی اطاعت واجب تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تب واسطہ صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے. کیونکہ ذات جو ہے, ذات کو وسیلہ بنانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کو قبول نہیں کیا یا اس کو بیان نہیں کیا کہ آپ کی ذات جو ہے آپ کے ذریعے سے وسیلہ آپ نے. ہاں آپ کی اطاعت ہی آپ کے ہر شخص کے لیے وسیلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بن سکتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ آیت میں ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہی آخری اور پسندیدہ دین ہے اللہ کے ہاں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. کوئی یہودی کہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام نبی تو تھے, تمہارے قرآن میں خود ذکر ہے, ٹھیک ہے ذکر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک ان کی اتباع واجب تھی, اس کے بعد پیارے رسول نے فرمایا ولو کان موسیٰ حیاً, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے, ما وسعہ الا اتباعی, ان کو میری امت کا ایک فرد بن کر کے رہنا ہوتا. یہ دیکھیے, تو پھر جب نبی امت کا فرد ہوتا تو پھر اس نبی کی امت کا کیا واجب ہوا؟ اس کے اوپر فرض یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ کسی یہودی نے یا کسی نصرانی نے میرے بارے میں سنا اور مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس وجہ سے وسیلے کے نام کا اگر ہم کوئی چیز سمجھیں, سفارش کے نام کی اگر کوئی چیز سمجھیں, تو سفارش پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نیک لوگوں کی سفارش جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے, اور وسیلہ اگر کسی کو ہم بنا سکتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور دین اسلام پر عمل, یہ وسیلہ ہے. اس کو واسطہ آپ بنائیے نجات کا. کسی کی ذات کبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی وسیلہ بنانا یہ غلط ہے. کہ جیسا کہ بار بار میں نے کہا ہے, کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وہ کتنی بڑے یعنی گستاخی کی اس کا شعر ہے, اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. یہ دیکھیں ایسا کہتے ہیں, واضح طور پر ایسا کہتے ہیں یہ لوگ, اور خاص طور پہ بعض اوقات پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا محمد اغثنی یا رسول اغثنی, صاف کہتے ہیں. حقیقت میں یہ عین شرک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفارت یا وسیلے کے تعلق سے اگر کوئی چیز ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ وسیلہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, دین اسلام پر عمل, یہ وسیلہ ہے آدمی کے لیے نجات کا. اگر کسی دوسرے نبی کی اتباع کا وسیلہ لینا چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں, وہ نبی برحق سے, لیکن وہ وسیلہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. سفارش کے بارے میں جیسا کہ یہاں فرمایا کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم ليس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون، اے میرے پیارے رسول انذر بھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرا دیجئے جو یہ ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے اٹھا کر پیش کیے جائیں گے، یہ ڈرا دیجئے ان کو، لیس لہم شفیع لیس لہم من دونہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہ ان کا مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، لعلہم یتقون شاید وہ تقوی اختیار کریں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے کسی ولی یا کسی سفارشی کا پورے طور پر انکار کیا ہے. کوئی شخص اپنے طور پر اللہ کی مرضی کے خلاف، مطلب حدیث آیت کا یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں ہو سکتا نہ آخرت میں، لیکن دنیا میں اللہ تعالی نے وسائل کا کچھ راستہ چھوڑا ہے، وسائل کا کچھ دخل چھوڑا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عام اعلان کر دیں گے، جب کرسی عدل پر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ تو ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج بادشاہت آج کے دن کس کے لیے ہے؟ دنیا میں تھوڑی بادشاہت کا ایک ٹکڑا تو ان کو بھی مل گیا تھا، ان کو بھی مل گیا ہے، ان کو بھی دخل تھا کہ کسی کو ماریں، کسی کو تکلیف دیں، کسی کو ستائیں، کسی کو زندہ رکھیں، لیکن آج کے دن پورے طور پر بادشاہت کس کی ہے؟ روح کا عالم ہوگا، سناٹے کا عالم ہوگا، کوئی کچھ جواب نہیں دے گا. پھر اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے للہ الواحد الصمد، صرف اللہ کے لیے. تو یہ مطلب ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں اور نہ سفارت کرنے والا ہے. لیکن اس سفارت کو جو اس آیت میں ذکر ہے، کوئی سفارت کرنے والا نہیں ہے الا، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس شخص کے بارے میں اجازت دے کہ وہ فلاح کی سفارت کرے، جیسا کہ آیت آتا ہے قل للہ الشفاعت جمیع، دوسری آیت میں ہے اللہ ہی کے لیے تمام سفارت ہیں، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو کسی کو وہ سفارت کرنے کی اجازت نہ دیں اور چاہیں تو جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کو چاہیں اجازت. قل للہ ہی یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں اور اللہ ہی کی مرضی پر سب ہے. یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں اللہ کی مرضی کے خلاف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے یا لڑ جھگڑ لیں گے، ایسا کہ اللہ نہ چاہیں پھر بھی ہمیں بخشوا لیں گے. پیارے رسول نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ، ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا یا فاطمہ بنت رسول اللہ سلینی من مالی معاشیتی، فاطمہ بنت رسول میرے مال میں سے جو کچھ ہے اس کو تم مانگ سکتی ہو، میں دے سکتا ہوں. لا اغنی انت من اللہ شیئا، اللہ کی مرضی کے خلاف ہم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہی معنی ہے وہ جب اپنی دیگر گوشے رسول بھی آپ سے بغیر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی تو دوسرے کا سوال ہی نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون وہ ہے جو اللہ کے یہاں اللہ کے دربار میں سفارش کرے؟ ہاں وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے. آپ جانتے ہیں سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جب سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی پیٹ تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک گھٹ رہا ہوگا، اس وقت کہیں گے کہ یہ بہت بڑی پریشانی ہے. آگے آنے والی پریشانیاں اور کچھ ہیں لیکن اس کا تصور نہیں. جس پریشانی میں آدمی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یہی سب سے بڑی پریشانی ہے، یہی سب سے بڑی پریشانی ہے. اور یعنی کہتے ہیں کہ موت سے بڑھ کر کے کوئی موت آ جائے گی تو آرام ہو جائے گا، زندگی میں پریشانیاں دیکھ کر کے موت مانتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. گھبراتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، مر جائیں گے تو چھٹی مل جائے گی. نہیں، مر کے کیا ہوگا پتا نہیں، اس سے بڑا کیا. تو لوگ اس وقت یہی سمجھیں گے کہ جس وقت ہم جس پریشانی میں ہیں اس گرمی میں اور سورج سوانیزے پر سر کے اوپر آگ پھینک رہا ہوتا ہوگا، تو اس وقت کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی سفارش کرے. کون سفارش کرے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کر دے، اس مصیبت سے تو نجات مل جائے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے بھائی میں نے تو غلطی کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، سب کے پاس، سب ہر ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے لوگوں کو کہ جائیے وہی کر سکتے ہیں سفارت. پھر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں سفارت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آؤں گا سارے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے آتا و ساجدن، میں سجدے میں گر پڑوں گا. دیکھیے یہ گویا ایک، آپ اگر اس کی تفسیر کریں تو گویا اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری چاپلوسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ریزی کی، سجدہ گر جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اجازت دے. آقا و ساجدن، اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو کہتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تعریفیں سکھائے گا اپنے لیے
جو اس وقت مجھے نہیں معلوم ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی محامد کروں گا, پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور کہیں گے یا محمد سر فرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے, سل سواتا آپ جو مانگے دیے جائیں گے, وشفا تشفا اور آپ سفارت کریں آپ کی تجارت قبول کی جائے گی. دیکھیے بغیر اجازت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے اجازت سے پہلے آپ نے عاجزی عبودیت اور بندگی کو پیش کیا, سجدہ کر کے سجدہ ریز ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سفارت کے لیے مانگی, پھر اللہ تعالیٰ جب راضی ہوں گے تب سفارت کی اجازت دیں گے. اللہ بے اذن ہی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سب سفارت نہیں کر سکتا. کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا, آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں اللہ کے مقربین ہیں, اللہ کے مقرب فرشتے بھی ہیں, لیکن لا تغنی شفاعتہم شیئا ان کی سفارت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. الا ہاں اس وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے, لمن یشاء و یرضا الا ان یرضا, آیت کلام پاک کی واضح ہے ولقد یسرنا القرآن. اگر کوئی شخص معمولی عربی سمجھتا ہے تو انشاءاللہ عام الفاظ کو واضح طور پر سمجھا. دیکھیے آپ سنیں, کم من ملک ان سے سماواد ملک فرشتہ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں, لا تغنی شفاعتہم شیئا ان کی سفارت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ ایک ہی جیسے آپ بولتے ہیں اردو میں اللہ ایک ہی اللہ من بعد ان یاذن اللہ, ہاں اس وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے ان کی سفارت جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دے, لمن یشاء ہو جس شخص کے لیے سفارت کرنے کا یا جس کو سفارت کرنے کی اجازت دے, اس سے سرے منہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اگر کسی کو اجازت ہے کہ سفارت کریں کسی شخص ایک آدمی کے لیے تو دوسرے تیسرے آدمی کی سفارت نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے اتنی پابندی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمائی ہے, اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ پکڑیں گے اور قیامت کے دن یہ پیر عبد القادر جیلانی یا جتنے اولیاء ہیں جن کو قبروں پر جا کر کے سجدہ کیا جاتا ہے یہ لوگ ہماری بخشش کروا دیں گے. سبحان اللہ, دستگیر اور دوسرے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جنت میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. یہ لوگ نیک لوگ تھے, ان کے بارے میں کہنا کہ یہ لوگ غلط تھے یہ غلط ہے, لیکن اس کی مثال یہی سمجھیے جیسے کہ کوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی پیارے رسول کو سجدہ کرنے لگے اور پیارے رسول کو کی پوجا کرنے لگے. یہ ہے وہ لوگ نیک تھے, ان کی حیات دیکھیے ان کی زندگی دیکھیے, تو حقیقت میں یہ لوگ اکثر اب بعد میں جو لوگ آئے ہیں بہت سے ایسے روزانہ تو قبریں بنتی رہتی ہیں, روزانہ نئے نئے کبے بنتے ہیں, لیکن پرانی تاریخوں میں دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کی جگہ جگہ پر قبریں بغداد سے کوئی ان کی قبر تو اصل بغداد میں ہے, بغداد سے کوئی ایک اینٹ لے جا کر کے انڈیا کے آخری بارڈر سرحد نیپال کے سرحد پر بھی وہاں پڑی ہوئی ہے ایک قبر, اس میں کہتے ہیں کہ ایک اینٹ لا کر کے کسی ہندو نے رکھ دیا اور وہ اب وہاں باقاعدہ میلے اور ٹھیلے اور سب کچھ ہوتے ہیں, ہوتا ہے باقاعدہ سالانہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانے جو بزرگ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں یا حجویری ہیں ان لوگوں کی زندگی صحیح رہی ہے اور ان لوگوں کو زندگی بھر انہوں نے توحید ہی کی تبلیغ دی, لیکن ان کو بدلہ لوگوں نے ایسے ہی دیا کہ تم توحید کی تبلیغ دیتے تھے ہم تمہاری ہی پوجا کریں گے. یہی ہوا حقیقت میں کل للہ شفاعت جميعا وكم من ملك في السماوات والارض في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا الذين زعمتم من دونه, ایک میں نہیں دو میں نہیں کئی دسیوں آیات ہیں جس میں اس باب کو اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے لعلكم تعقلون, تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره, جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ ہماری مدد کر سکتے ہیں, لا يملكون مثقال ذره, ایک چیوٹی ذرہ اصل میں عربی میں جو ہم لوگ تو ذرہ بولتے ہیں ذرہ ایک تنکے کو, اصل ذرہ جو کہتے ہیں وہ تنکا نہیں بلکہ یہ چیوٹی کے بارے میں, ایک چیوٹی برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے وہ. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, زمین یا آسمانوں میں آسمانوں یا زمین میں چیوٹی برابر کی چیز کے مالک نہیں ہے. وما لہم فیہما من شرک, اور نہ زمینوں اور آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے. ایک آدمی فائدہ پہنچا سکتا ہے کسی چیز کا مالک ہو, آپ کسی سے مانگتے ہیں کہ دس ہزار دس روپے پندرہ روپے قرض دے دو, اس کا مالک دے سکتا ہے, لیکن جو شخص مالک ہی نہ ہو وہ کیسے دے سکتا ہے. اس کمپنی میں ہمارا کام لگا دو, اس کمپنی کے آپ شریک بھی نہیں ہیں, تیسرا آدمی چوتھا آدمی سفارت تو کر سکتے ہیں لیکن چاہے نہ چاہے لیکن اگر شریک ہیں آپ تو آپ کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک چونٹی کے برابر کے بھی مالک نہیں اور نہ زمین و آسمان ان کی کوئی شراکت ہے. وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير نہ وہ اللہ کے مددگار ہیں ان چیزوں میں, ادنا مددگار بھی نہیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی جن صورتوں میں آدمی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو کسی چیز کے مالک بھی نہیں اور نہ زمین آسمان کی کسی چیز میں شریک ہے اللہ تعالیٰ کے اور نہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بے نیازی ہوا. چاہے تو کسی کا دباؤ تو کسی کے اوپر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کرے اللہ تعالیٰ چاہے تو رد کرے. ولا تنفع الشفاعۃ اس وجہ سے کسی کی سفارت اللہ کے ہاں نفع نہیں دے گی الا لمن اذن له ہاں اسی شخص کی سفارت اللہ کے ہاں فائدہ پہنچا سکے اگر قبول کرے اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیا کہ ہاں تم سفارت کرو یا جس کے بارے میں کہے گا کہ تم سفارت کرو اور فلاں کے بارے میں سفارت کرو. اور اس کے بارے میں یہ بات واضح ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارت کریں گے, آپ کو بڑی سفارت چھوٹی سفارت سب کا اللہ تعالیٰ حق دے گا. اس کے علاوہ امت کے صالحین یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ امت رسول کے نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سفارت کا حق دے گا لیکن انہی حدود میں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیے ہوں. اگر شریک نہیں کیا ہے تو معاملہ آسان ہے, اگر شریک کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ان کے بارے میں سفارت کی اجازت ملے گی اور نہ کسی ولی یا کسی بزرگ یا کسی صالح آدمی کے کو حق ہوگا کہ کسی کے بارے میں سفارت کرے. لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له یہاں ہاں یہ بات آپ نے اچھی پوچھی. کہتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ حافظ قرآن جو ہیں وہ اپنے خاندان یا اپنے اقربا کے 70 آدمیوں کی سفارت کریں گے. یہ روایت صحیح نہیں ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. البتہ عام روایتوں سے یہ معلوم ہے ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بچے کے حفظ قرآن کا اجر ملے گا والدین کو. اسی طرح وہ روایت جو آتی ہے کہ جس کسی بچے نے کلام پاک پڑھ لیا قل بسوالدہ تاجن یوم القیامت ان کے اس کے والدین کو اس بچے کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. البتہ یہ کہ ایک ایک لفظ جو پڑھے گا بچہ اس کا اجر اسی طرح والدین کو بھی ملے گا کیونکہ وہ اس کو انہوں نے پڑھایا اور وہ سبب بنے نیک کام کا. اور یہ عام قاعدہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی چیز کا ایجاد کیا جس نے کوئی نیک کام کیا اس کا اجر اس کو بھی ملے گا اور اس سب کو بھی ملے گا جو اس پر عمل کرے. یہ علماء کا استدلال ہے. البتہ یہ حدیثیں جو ذکر کی جاتی ہیں یہ پیارے رسول سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ جو کچھ دے دے لیکن اس لفظ کے ساتھ روایت صحیح نہیں ہے. قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق بالمشركين. یہاں حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ نقل کیا ہے مصنف نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خلد الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ ہر اس ذات کی ہر اس چیز کی نفی کی ہے انکار کیا ہے جس سے مشرکین لوگ اپنا تعلق رکھتے ہیں عبادت کا. فنفى ان يكون لغيره ملك اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے انکار کیا ہے کہ کسی کے لیے کوئی ملکیت نہیں اور نہ اس ملکیت میں تھوڑا بہت بھی ان کا حصہ نہیں. او یکون عون للہ یا اللہ کے وہ مددگار بھی نہیں ہیں اور لم یبق الا الشفاعۃ نہ وہ مددگار ہیں نہ شریک ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف سفارت کا ایک مسئلہ رہ گیا ہے. جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس جائے اور التجا کرے کہ بھائی ایک بات مان لیجئے آپ اس شخص کے لیے یہ کام کر دیجئے, یہ بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا سفارت کے بارے میں لا تنفع الا لمن اذن له الرب اسی کے لیے مفید ہوگی جس کو سفارت کا حق اللہ دے اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے. ولا يسمعون الا لمن ارتضى سفارتی جن کو اجازت ملے گی سفارت کی لا يسمعون وہ سفارت نہیں کریں گے ہاں صرف اس شخص کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو اور یہ کہے کہ ہاں فلاں کی سفارت تم کر سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک سفارتی کی تکریم اور تعظیم میں ایک اجازت بھی ہے، ورنہ اللہ پر کسی کا دباؤ تو نہیں ہے. اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ بغیر سفارش کے لوگوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن چونکہ لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں کسی آدمی جیسا کہ آیا ہے کہ قیامت کے ڈوبتے کچھ ان کے کا سہارا تو مشہور ہی ہے، آدمی کا حساب ہوگا، ایک کمی گناہ اور نیکیاں، اس کے گناہ اور اس کی نیکیاں دونوں برابر ہونے کے قریب رہیں گی، صرف ایک نیکی اگر ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، ترازو ایک دم برابر ہے، جائے گا ڈھونڈے گا. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه، قیامت کے دن جائے گا ڈھونڈے گا کہ ایک نیکی دے دو، اپنے باپ سے کہے گا، اپنے بیٹے سے کہے گا، اپنی ماں سے کہے گا، اپنے تمام رشتے داروں سے کہے گا، لیکن کہیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی، مجھے کچھ ضرورت ہے. دیکھیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ حالت ہوگی کہ ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگنے لگے گا، کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہے. اس وجہ سے جو جس سفارت کی لوگ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اپنی رحمت سے کھول دیا ہے کہ کوئی سفارش کرے معاف کر دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو کسی کے ذریعے مجبور نہیں کیا ہے، یا کسی امت رسول اللہ ہر ایک کی ایک تکلیف اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس ذریعے سے. فہد الصفات التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، مشرک لوگ جس یا صرف کرنے والے آج کل کے مسلمان صرف کرنے والے جو ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہماری یہ سفارش کریں گے، یہ سفارش اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں، منتفیہ ہے. کما نفاح القرآن، جیسا کہ اس قرآن کی آیتوں میں واضح طور پر ہم نے سنا کہ اس کی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی حیثیت نہیں ہے. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر خبر دے دیا ہے کہ جب سفارت کا مرحلہ آئے گا تو میں آؤں گا، فیسجد لربہ، اور وہ اللہ کے لیے آپ سجدہ گر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع راسک وقل یسمع، آپ جو آپ سر اٹھائیں جو آپ فرمائیں آپ کی بات سنی جائے گی، وصل توتا، آپ جو کچھ طلب کریں دیا جائے گا، وشفا تشفا، اور جو آپ سفارت کریں آپ کی سفارت قبول کی جائے گی. یہاں اس لفظ سے یہ بھی نہ کوئی سمجھ لے تو مسئلہ تو ہو گیا کہ اب جو چاہیں، سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت، سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور مانگ اللہ تعالیٰ سن لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل یسمع، آپ کی جو بات ہے ہم سنیں گے، وصل توتا، آپ جو مانگیں وہ دیے جائیں گے. لیکن یہ دھوکے میں نہ ہونا چاہیے کہ سر رسول ہر ایک کے لیے مانگیں گے، نہیں. دیکھیے وہاں جب پانی پینے آ رہے تھے تو آپ نے جب فرشتوں سے سنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دلایا کہ یہ لوگ، انہوں نے آپ کے بعد بہت سی بدعتیں ایجاد کی، ان نقلا تدریما عادت عبادت، تو آپ کیا فرمائیں گے، سوکن سوکن نے مغیر آبادی، دوری ہو، ہزار دوری ہو، دور پڑے ہو لوگ جنہوں نے ہمارے بعد بدعتیں کی. تو جب یہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے دیے جائیں گے، اس شخص کے لیے ہرگز نہیں مانگیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا بدعتیں کی ہیں، انہیں کے لیے مانگیں گے جو موحدین ہیں. شفاعت اہل القبائل، بڑے سے بڑا گناہ ہو، توحید اس کے پلے میں ہو، بدعت نہ کیا ہو، تو انشاءاللہ سارے رسول کی سفارت کی بہت کچھ امید ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی سفارت کی خوش قسمتی کس کو ملے گی، کون وہ لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوگی، یہ سعادت کی آپ ان کے لیے سفارت فرمائیں گے. من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کہا. اخلاص کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کہہ لیا، ایمان دین کے ایمان کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، پھر اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مقتضیات پر عمل بھی کیا ہو. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور با مسلمان اللہ اللہ باب رحمن رام رام، نہیں. اس اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ کلام پاک کے اس کلمہ مطہرہ کے بارے میں کے مقتضیات، اعمال بھی اس کے ساتھ کرنے ضروری ہیں. اگر اعمال میں کمی ہوئی، غلطیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن آپ کی کوششیں دیکھی جائیں گی. وہ کھولے عملو، کوششیں آپ کی دیکھیں، آپ نے کوشش کی کہ نہیں کی. یہ کوئی سچ چاہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے نہ ایک نماز پڑھیں، نہ ایک روزہ رکھیں، نہ ایک حج کریں اور نہ کوئی نیکی کریں، کیا ہم بخش دیے جائیں گے، نہیں، آپ کی کوششیں دیکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھلے عمل ہو، بس اللہ عملکم و رسولہ. نیت آپ کی کیسی ہے، کوشش آپ نے کی، آپ پورے طور پر نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے، آپ کا عمل پورے طور پر آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن اگر آپ نے کوشش بھی نہیں کی، کام کرنے کی نیت بھی نہیں کی، تو یہ چیز کامیابی سے بہت دور ہے. من اسد الناس بصفات کا، پیارے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی فتلک الصفاۃ لاہل الاخلاص باذن اللہ ولا تكون لمن ادرک باللہ. جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک کی، ان کے لیے یہ سفارت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز نہیں ہوگی. یہ بھی ایک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اذان دیتے ہوئے سنو تو جس طرح مؤذن جو کلمات ادا کر رہے ہیں وہی کہتے جاؤ ساتھ ساتھ. الا الحی علی الصلاۃ، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تک پہنچو تو وہ حی علی الصلاۃ کہیں تو آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا، کیونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان ہوتے ہوئے باتیں نہیں ہونی چاہیے، اذان ہو رہی ہو تو ہر ایک چپ ہو جائے. ایک بار ہم لوگ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھے، آپ جانتے ہیں ان کے پاس کوئی پہنچ گیا تو ہر ایک کہتا بس جلدی سے اپنی بات کہا لے جائے. تو دو چار دس بڑے بڑے لوگ آئے تھے، مغرب وغیرہ کے تھے، بیٹھے تھے، وہ جلدی جلدی باتیں کر رہے ہیں اور اذان آ رہی ہے آواز، تو شیخ نے بالکل روک دیا. صاحب آدلا جان، یہی عمل ہونا چاہیے، حقیقت میں یہی ہونا چاہیے. جو بھی کچھ کام ہو اگر وہ کلام پاک کے سننے، اذان کے سننے میں مخل ہو، خلل انداز ہو، اس کو روک دینا چاہیے، اذان کی کا جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور اس کا جواب دیا، اس کے بعد صلی علیہ میرے اوپر صلات پڑھی، پھر اس کے بعد کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. دیکھیے ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم پیارے رسول کو یہ سفارت کا درجہ دینے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ منزلت یہ مرتبہ سفارت کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. اللہ آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جب یہ دعا پڑھ لے گا وجب له شفاعت، ان کے لیے میری سفارت جو ہے وہ واجب ہوگی. دیکھیے شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جب کہا مؤذن نے تو لا الہ الا اللہ کے پورے معنی کو سمجھے اور اس کے پورے معنی پر عمل کرے. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد اشہد ان محمد رسول اللہ کو پورے طور پر سمجھے. اگر شرک کیا ہے ہزار کہے تو اس کا وہ سفارت سے محروم رہے گا، اس کے لیے سفارت واجب نہیں ہوگی. اسی طرح ایک باب باندھا ہے، کتنا بجا ہے؟ قائم ہے باب انک لا تہجی، باب قول اللہ تعالی، باب باندھا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق انک لا تہجی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے واضح الفاظ میں انک آپ، بے شک آپ، انک کے معنی بے شک آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہجی آپ اس کو ہدایت اور راستے پر لا کر کے کھڑا نہیں کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ چاہیں، صراط مستقیم پر آپ اس کو نہیں لگا سکتے ہیں جس کو آپ چاہیں. جس کو آپ چاہیں ضرور نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں، ان ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہدایت جس کو چاہے دے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے وہی ہدایت یاب ہو سکتا ہے. ہدایت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ عمل اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق، لیکن عام راستہ دکھانا یہ تو پیارے رسول کا خاص وظیفہ ہی ہے. پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہادی کہہ کر کے بلایا اور کہا کہ آپ راستہ دکھانے والے ہیں، لیکن راستے پر پکڑ کر کے اور ان سے عمل لینا یہ آپ کا کام نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. یہ آیت نقل کی، اس کے بعد حدیث صحیح حدیث نقل کیا، پھر صحیح ابن مسیب، ان ابیہ ابن مسیب اپنے باپ فضل سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفات، حضرت ابو طالب، ابو طالب کو جب لما حضرت ابا طالب، ابو طالب کی جہاں کنی کا جب وقت ہوا، ابو طالب کون تھے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے والد محترم عبداللہ کے بھائی محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف. تو ابو محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، ابو طالب ابن عبد المطلب چچا تھے، اور وہ بھی چچا کی زندگی بھر آپ کے اوپر جان چھڑک کرے، ایمان بھی نہیں لائے لیکن آپ سے دفاع کرتے رہے. لوگ آئے اور کہا کہ آپ کے بھتیجے ہم لوگوں کے بتوں کو برا بھلا چاہتے ہیں, آپ ان کو روک دیجئے یا پھر آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیجئے, ورنہ ہم سب دھمکی دیا سب نے, ورنہ ہم سب آپ سے بائیکاٹ کر لیں گے. آئے بہرحال بتائے بشریت, انہوں نے کہا کہ بیٹے دیکھو میرے اوپر اب زیادہ بوجھ نہ ڈالو کیونکہ پورے قوم سے ہم لڑ نہیں سکتے ہیں, اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس سے رک جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ آپ نے آنکھ میں ہاتھ اُلا کر کے کہا کہ اے چچا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, واللہ لو وضع الشمس فی یمینی, اگر یہ لوگ چاند کو سورج کو ہمارے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو بائیں ہاتھ میں تب بھی ہم پوری دنیا لا کے دے دیں لیکن ہم اپنے اس مشن سے باز نہیں آئیں گے جس دعوت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دعوت کی تبلیغ کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس کے بعد پھر چچا نے کہا کہ جاؤ جو کچھ ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے. دیکھیے یہاں تک کہ جب بائیکاٹ کیا, بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ عدل کی جو جگہ ہے جس کو کہتے ہیں ابقا, وہاں جا کر کے محسب, وہاں جا کر کے انہوں نے میٹنگ کی پکار لے کہ بہار سے ان سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے, ان کو ان کا چلنا پھرنا تو بھر کر دیجیے, کاٹ باہر جس کو کہتے تھے معمولی چیز ہے. انہوں نے کہا تین سال تک ان سے کوئی نہ بولے, نہ ان سے شادی لے, نہ ان کو شادی کرے, نہ ان سے کوئی خرید فروخت کرے. سبحان اللہ کتنا گاہا دن, کتنا سخت دن گزر رہا تھا, جا کر کے شیخ ابی طالب میں محصور ہو گئے. یہاں تک کہ کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ بھوکوں بچے بلک رہے ہوتے تھے تو سوکھا چمڑا پانی میں بھگا کر کے ان کو چوسنے کو دیتے تھے. بہت سخت دن گزرا, حضرت ابو طالب نے اس وقت بھی آپ کا رستہ نہیں چھوڑا. آخر میں بہرحال ایک سب سے حکیم بن حزام, ان کو غیرت آئی اور جا کر کے لوگوں کو بھڑکایا, کہا دیکھو تمہارے خاندان کے لوگ شادی بھی کر رہے ہیں, آرام سے کھا پی بھی رہے ہیں, تجارتیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. واللہ یہ جو لکھا گیا ہے صحیفہ, باقاعدہ صحیفہ لکھ کر کے اور اس کو کعبہ شریف کے اندر لٹکا دیا گیا تھا اس کی مضبوطی کے لیے, انہوں نے کہا کہ آج ہم اٹھیں گے اور اس کو پھاڑ دیں گے. لیکن دوسرے اس نے کہا کچھ اور آدمیوں کو ڈھونڈو, ہم لوگ کہاں سب سے لڑائی کر سکیں. بارہ راستے میں جا کر کے ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا, کہا اس کو پھاڑیں گے, جا کر کے اعلان کیا, آج سب نے پھاڑا. تو کہنے کا مطلب تین سال تک حضرت عبداللہ ابن عباس وہیں پیدا ہوئے تھے, وہیں سیب نے جیسا کہ روایت میں آتا ہے وہیں پیدا ہوئے, یہ مدت گزر گئی پوری. اس وقت بھی چچا نے آپ کا ساتھ دیا لیکن اللہ کی قدرت کہ آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے. سبحان اللہ, اسلام نہیں لائے, یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب مطلب, بلکہ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے تاکہ آج کی دنیا تک لوگ یہ سمجھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی, اللہ کے نزدیک سب سے مبارک ذات, سب سے محبوب ذات, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے چچا کو, آپ چاہتے تھے کوشش کرتے تھے کہ وہ ہدایت یاب ہو جائیں لیکن ہدایت نہیں دی, تو پھر کوئی یہ آسرا نہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتباع کے بغیر یا آپ ان کی اتباع نہ کریں اس کے بغیر آپ کو بخشوا لیں گے. نہیں, یہ حکمت واضح طور پر علماء نے نقل کیا ہے کہ اس حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ سامنے رکھا لوگوں کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کو جانچنے کا وقت آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سرحانے بیٹھ گئے اور وہاں عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا, دونوں بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا یا امی میرے چچا قل لا الہ الا اللہ, آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, کلمتن ایک ایسا کلمہ ہے وہ حاج لک بہا عند اللہ, اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کیا آپ کے سامنے آپ کے لیے ہم لڑ جھگڑ لیں گے کہ حجت قائم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ابو طالب نے کلمہ کہہ لیا تھا معاف کر دے. سفارش دیکھیے, سفارش کے لیے ایک بہانہ تو ہونا چاہیے, وہ توحید کا بہانہ, ایک کلمہ کہہ دیجیے توحید پر ایمان لے آئیے اور وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا. لا الہ الا اللہ اگر ہم کہیں گے تو 360 بت جو ہیں ان سے بہرحال ہمیں انکار کرنا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. صرف نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہے, ہر ایک کہہ سکتا ہے لیکن وہ پوری دنیا بدلنے کا تقاضا تھا, اس پر پورا عقیدہ, پورا جو باپ دادے کا ایمان دین تھا ان سے منہ موڑنے کا مسئلہ تھا. سمجھتے تھے, یہ وجہ کہا جاتا ہے کہ کفار قریش لا الہ الا اللہ کا مطلب آج کل کے مسلمانوں سے زیادہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ کہا گیا تو کیا مطلب اس کا ہے. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک طرف ہے دوسری طرف جا کر کے پیر کے قبر پر چڑھاوا بھی کرائیں, ان کے لیے ذبح بھی کریں اور ان سے برادری مانگیں, نہیں, وہ جانتے تھے تو جب کفار نے ابو جہل وہاں کھڑا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا قل لا الہ الا اللہ, یہ ایسا کلمہ ہے جس کو کہہ دیجئے اللہ کے ہم حجت قائم کر کے آپ کے لیے بخشوا دیں گے, تو دونوں نے ابو عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل نے کہا اثر رب ان ملت عبد المسلم, اپنے باپ کا مذہب چھوڑ کر کے اپنے باپ کا دین چھوڑ کر کے دوسرا دین اختیار کر لو گے. فاحاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, روایت میں آتا ہے کہ وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے, عبد المطلب دائیں بائیں ابو طالب دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اس بیچ میں سے, لیکن یہ ایسا موقع بھی ہوتا ہے جیسے تلقین کا, یہ ایسا موقع ہے کہ شیطان ہر شخص کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, روایات میں آیا ہے. اس وجہ سے آدمی کی جانکنی کا اقتدار کا عالم ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھے تاکہ اس کو تلقین ہو اور شیطان دور بھاگے, کیونکہ لا الہ سن کر کے اور ذکر اللہ سن کر کے وہ بھاگے گا, یہ ہے تلقین پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ شیطان اس وقت خاص طور پر مستعد رہتا ہے کہ زندگی بھر مر کر کے آخر میں جہنم میں ڈلوانے کی کوشش کراتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اثر کا بن ملت عبد المطلب, عبد المطلب کا دین چھوڑ کر کے تم محمد کا دین قبول کر رہے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارادہ کیا, پٹان آخر مکان ہوا علی ملت عبد المطلب, وہ عبد المطلب ہی کے دین پر مر رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. اللہ ہم سب کو ہدایت ان شاء اللہ پورا کیا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد قرآن مجید میں لکھا ہے نماز قائم کرو زکات دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو, رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس کی تفصیل بتائیں کہ کیسے رکو کریں. رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کا مطلب یہ آپ سمجھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو, جماعت سے الگ نہ ہو. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جماعت میں حاضری نمازوں کے لیے اگر کسی کے پاس عذر ہو تو واجب ہے, اور یہی صحیح ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے خلاف بہت بڑی مہم کا ارادہ کیا اور کہا کہ لکڑیاں جمع کروں میں سوچتا ہوں, اور جو لوگ نہیں حاضر ہوتے ہیں جماعتوں میں کسی آدمی استاد کو نماز پڑھائے پھر نہیں حاضر ہوئے ان کے گھروں کو ہم جلا دیں. تو یہ ارتو مار رہا کہ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو صحیح جماعت ہے اس کا ساتھ بھی دو, اس کا ساتھ نہ چھوڑو. من سجد عن الجماعۃ سجدۃ اللہ, جو مسلمانوں کی پیارے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والی جماعت, یہ نہ سمجھے کہ جو بڑی جماعت ہے کوئی بھی ہو, وما یؤمن باللہ اکثر من اللہ مشرکون, اکثر لوگ مشرک ہو کر کے ایمان لاتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جماعت وہ ہے اگر ایک ہی آدمی ہو تو وہی جماعت ہے, اگر اللہ کے دین پر پورے طور پر چل رہے ہیں ان کے ساتھ رہنے چلنے نماز پڑھنے کھانے پینے کا حکم اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں. ارقع مار رہا تھے قرآن سنت سے جواب دیں, جزاک اللہ خیر, اگر جانیں گے تو انشاءاللہ شامل نہیں کریں گے. ایک آدمی مر جاتا ہے اس کو مرنے کے بعد کتنا ٹائم رکھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا علی صلاح اللہ تو اکثر ہونا, تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جب موقع آ جائے تو ان کو دیر نہ کرو, نماز آ جائے تو فوراً پڑھو, لڑکی بالغ ہو جائے شادی کر دو, اور جنازہ جب آ جائے موت میت ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس کو دفن کرو. اور جو لوگوں کو بلانے کے لیے گھر سے دور سے اخباروں میں اعلان کرتے ہیں ریڈیو میں اعلان کرتے ہیں دو چار دن رکھا جاتا ہے, یہ چیز پیارے رسول کی اس سنت کے خلاف ہے. ابھی جلد ہی سال نہیں پورا ہوا ہے, ایک بہت بڑے اس زمانے کے بہت بڑے محدث سے کوئی سر نہیں, اللہ کرا ان کو غریب کر رحمت کرے, ان کا انتقال ہوا انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ جس کو عام خبر لگ جائے تو لگ جائے لیکن کسی کو شہر میں بھی خبر نہیں دینا, اور ہمارے انتقال کے بعد روکنا نہیں. فون کیا یہاں سے لوگوں نے تو انتقال کے دوسرے گھنٹے میں وہ دفن کیے جا رہے تھے, دیکھیں یہاں سے شیخ ربیع ایک ہیں انہوں نے فون کیا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, تو دوسرے گھنٹے ان کو دفن کیا. یہ ہونا چاہیے, اسی کی تلقین ہونی چاہیے, اسی کی وصیت ہونی چاہیے, اور اسی پر سنت, اسی سنت پر عمل ہونا چاہیے. غسل کفن کے بعد نماز جنازہ ہوتا ہے, غسل اور کفن کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے, پھر دفن کر کے قبر پر دعا مانگنی ہے, اس کے بعد کتنا عرصہ سوگ منانا ہے, دعا مانگنی ہے. جی ہاں یہ سنت ہے, سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر دفن کرنے کے بعد اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو, کیونکہ ابھی اس کو ان سے پوچھا جائے گا. فین نہ الان یسر, اس کے بعد سوگ منانا مسلمان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کار بار چھوڑ کر کے اور ہاتھی کی طرح گھل جائیں, نہیں, یہ بتایا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت تین دن تک سوگ منا سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت جو جس کا شوہر مرا ہو اس کو چار مہینے دس دن, اس کے علاوہ کسی کے لیے سوگ نہیں, مرد کے لیے سوگ نہیں ہے, مرد کے لیے سوگ کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی ظاہر نہیں کرنا. آج کل یہ بدا کے بھی چلی ہے, ایک مرتبہ ہم گئے بہت پہلے ایئر لائن میں ٹکٹ لینے, تو ایک صاحب آئے تو بہت ماشاء اللہ داڑھی صاف کر کے آتے تھے, اس داڑھی بڑی تھی. آ کے پوچھا ہم لوگ کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں تو کہا کیا بات ہے داڑھی کے بڑے, ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا. یہ جو ہے بار کا طریقہ ہے سبحان اللہ, اس کو بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں میں. نہ شوق منانا مسلمان کی کچھ ہے, البتہ عورتیں شوق ظاہر کر سکتی ہیں. یہ کہ زینت کا کپڑا نہ پہنے, تین لیٹر لا یحل للمرأة, لا یحل للمرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, لا یحل للمرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث الا المرأة علی زوجها فأربعة اکثر و اشرا. کسی عورت کے لیے تین دن سے زیادہ کسی کے اوپر مرد کے اوپر شوق منانا جائز نہیں ہے, چاہے بھائی ہو باپ ہو. ہاں عورت اپنے شوہر کے اوپر چار مہینے دس دن تک شور منائے. اور کیسے پھر خیرات کرنی ہے, خیرات کسی وقت بھی آپ میت کے لیے کریں, لوگوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑے دیں اور کچھ کریں, لیکن کسی تیسرے دن چوتھے دن چالیسون پچاسون یہ سب کی قید نہ ہو. جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے, آپ باپ کا حق ہے, باپ کے نام سے کسی کپڑا پہنا دیجیے, باپ کے نام سے کوئی کام کر دیجیے. یہ ہے اصل جو مرنے والوں کو سلام مل جائے, یہ یا کوئی آپ صدقہ جاریہ ان کے نام سے کر دیجیے, مستقل طور پر مسجد بنوا دیجیے, مستقل طور پر کنویں کھلا دیجیے, اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ سب کام ہے. نیک کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک آدمی جو زندگی میں کبھی کبھار نماز پڑھتا ہو, روزے بھی کم رکھتا ہو, زکات وغیرہ بھی نہیں دیتا, وہ مر جائے تو ان کے ورثہ کچھ پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, وہ ان کو اگر کافر کافر کو نہیں دے رہا ہے علماء نے, یا بہرحال لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں اور وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں, اگر کافر کا حکم کر دیا ہے تو ان کو نہ آپ دعا کر سکتے ہیں نہ ان کے لیے خرچ کر سکتے ہیں, بلکہ وراثت بھی نہیں ان کی ہوگی. وہ مال جو ہے وہ وارث نہیں ہوں گے ان کے بیٹے, اگر مسلمان ہیں وہ بیت المال میں جائے گا, اسی طرح ان کو مسلمانوں کے قبر میں بھی دفن کیا جائے گا, لیکن اگر جب مسلمان ہے تو ان کے لیے سب کچھ کیا جائے گا, بغیر نہلائے دھولائے ان کو دفن نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر وہ کفر کا فتوا ان کے اوپر ہے تو یہ سب ان کے لیے ہے. ایک آدمی نے مجھے بولا کہ مسجد میں داڑھی کو کنگھی نہیں کرنی چاہیے, شاید اس وجہ سے کہ مسجد میں کوئی بار اول نہ گرے, ورنہ اگر یہ خطرہ نہیں ہے یا آپ اپنے دامن میں کر رہے ہیں اگر کوئی بال گرا تو سمیٹ لیں, یہ اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, یعنی مسجد میں فلال داڑھی کنگھا کرنا یہ غلط نہیں ہے انشاءاللہ, الا یہ کہ احتراماً بال وغیرہ گرنے کے معنی میں اگر تو یہ چیز صحیح ہے, اعتراف اس کا خیال رکھنا چاہیے. لکھا ہم نے کیونکہ داڑھی کے بال گرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے, داڑھی کے بال گرنے کی وجہ مسجد میں گرانے کی وجہ سے جہاں کی ایک چنتا نکالنے کا حکم دیا گیا, آپ گندگی کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اس وجہ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط ہے, لیکن اگر احتیاط سے کر رہا ہے نہیں گرنے پا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. جس آدمی نے مجھے بولا وہ خود داڑھی کاٹتا ہے, کیا داڑھی کو کنگھی نہیں کرنی چاہیے؟ کر سکتے ہیں, بال گرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں آپ, اگر دیکھ رہے ہیں خود گرا رہے ہیں تو اٹھا لیجیے, اور اگر نہیں تو جی اپنا عمرہ کر کے اپنے والدین اور عزت و احباب کے لیے بھی عمرہ و ثواب کر سکتے ہیں. جی ہاں, لیکن میثاق سے آ کر کے, اور آپ کا میثاق تو یہ لمحہ ہے, جب آپ گھر واپس جائیں گے پھر دوسری مرتبہ کریں گے طواف نہیں کر سکتے, عمرہ صرف کر سکتے ہیں, طواف نہیں کر سکتے, وہ بھی مسجد سے نہیں یا جیخانہ سے نہیں, دوسری مرتبہ جب آئیں گے انشاءاللہ سفر پر سب کر سکتے ہیں, یعنی بغیر اپنا عمرہ کے لیے یا حج کی کسی دوسرے کے لیے حج یا عمرہ نہیں کر سکتے, طواف بھی نہیں کر سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. سورہ فاتحہ امام کے پیچھے خود پڑھے یا نہیں پڑھے, پڑھنا ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے, جبکہ امام پڑھ رہا ہے تب بھی جہری میں آپ اس کے پیچھے پڑھیں, دونوں دلائل موجود ہیں. درست کیا ہے, ایک شرعی علوم کے طالب علم کی حیثیت سے درست ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے, چاہے امام آواز سے پڑھ رہے ہوں یا آہستہ پڑھ رہے ہوں, دونوں حالت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا, یا کم سے کم گہری حالت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا اور سرری میں سورہ فاتحہ اس کے ساتھ دوسری آیت بھی پڑھنا, لیکن اگر امام سورہ فاتحہ زور سے پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دوسری سورت ان کے ساتھ ہرگز نہ پڑھیں, کیونکہ پیارے رسول نے صرف سورہ فاتحہ کی اجازت دی ہے بلکہ اس کو واجب کہا ہے. پیارے رسول فجر کی نماز کے بعد پیچھے مڑے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے میرے پیچھے, کہا اللہ کے رسول ہم تیزی سے آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے. نہ حج و حجن جز القرا, بخاری شریف کی بخاری کی روایت ہے, بخاری نے ایک خاص اس کے بارے میں کتاب لکھی امام بخاری نے, تو اس میں کہا کہ نحو الزحل ہم بڑی تیزی سے آپ کے پیچھے پڑھتے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحہ الکتاب سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو. دیکھیے فجر کی نماز جہری امام جو با آواز پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ نے کہا کہ سوائے سورہ فاتحہ کے نہ پڑھو. اس وجہ سے سب سے صحیح مسئلہ انشاءاللہ یہی کہ آپ ان کے پیچھے پڑھیں. آپ کو آپ کی مرضی, دوسرے مسائل آپ کے سامنے ہیں, لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کیونکہ پیارے رسول کی مبارک حدیث آپ کے سامنے واضح ہے. اب یہ کہنا کہ نہیں فلاں نے ایسا کہا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. کیا قربانی کا گوشت ہندو کو دے سکتے ہیں تعلیق قلب کے لیے؟ آپ زکات بھی ایک غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. والمؤلفین ان کو بھی دے سکتے ہیں, اسی طرح یہ بھی آپ دے سکتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ زمزم کسی ہندو کو دے سکتے ہیں, بڑے احترام سے مانگتے ہیں واقعی, یعنی زمزم کا پانی کے پانی کا احترام ان کے دل میں مانگتے ہیں اور وہ تمنا رکھتے ہیں ایک کلو ہی دے دیجیے. ہم نے ہم لکھنؤ میں لے کے جا رہے تھے اور وہ کلی تھے تو انہوں نے کہا یہ پانی کہاں سے لے جا رہے ہیں آپ, تو ہم کہاں سے چھپائے اس کو کہ بھائی بمبئی سے ہم پانی لے کر کے آ رہے ہیں. اس وقت بمبئی ہوائی جہاز سے اترے, بمبئی سے پانی کیا لے گیا. ہم نے کہا یہ زمزم ہے تو صاحب ایک دم گھیر لیے, صاحب تھوڑا تھوڑا دے دیجیے, ایک ایک کلو ایسے لیا اور پیسہ بھی نہیں ہے تو رکھتے ہیں ایسا. بھارت دے سکتے ہیں انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں. اور یہ دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کیونکہ وہ مشرک ہیں. انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, ان کو دینا جائز ہے قرآن سنت سے جواب دیں. جب زکات دے سکتے ہیں جو آپ کا مال ہے مسلمانوں کا مال ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کلام پاک میں دکھ لیا ہے ان کو تعلیم قلب اپنی طرف موڑنے یا دین کی طرف مائل کرنے کے لیے, یہ چیز بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک پڑوسی حقیقت میں ایک ہندو پڑوسی ہے, آپ دوسرے کو لے جا کے دیں اس کے بچے محض سونگ سونگ کر کے تکلیف برداشت کریں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. یعنی ایک اجتماعی اور سوسائٹی کے طور پر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی ہنڈی کی محض سے ستائے نا, اس کو کچھ نہ کچھ دے دے. ستار کا لفظ ہے حدیث میں کہ اپنے پڑوسی کو اپنی ہنڈی کی محض سے ستائے نا, یعنی اس کو توڑا دے دے ولو مرکا اگر یہ توربا ہی ہو. ایک واقعہ ہے کہ مدینے میں کسی بڑے خاندان کے آدمی نے چوری کی, کچھ لوگوں نے سفارش کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاطمہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے, ان فاطمہ المخدومی ہے سرست امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطرے دیا. فاطمہ مخدومی ہے اسی خاندان کی, سرست امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطرے دیا, فقالوا من یسعو فیہا فقالوا لا يسعو فيها ومن يسعو فيها الا اسامه وحب رسول الله. ان کی سفارش کرائی جائے ورنہ پورے قبیلے قریش کی ناک کٹ جائے گی, ہاتھ نہیں کٹے گا ان کا پوری ناک کٹ جائے گی سب بھی. تو اب چھوڑو کسی کو کہ ان کی سفارش میں. لوگوں نے کہا کہ پیارے رسول کے پیارے حضرت اسامہ ہی سفارش کر سکتے ہیں. گئے انہوں نے سفارش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے لہجے میں فرمایا, اتشفعوا في حد من حدود الله یا اسامہ, اتشفعوا في حد من حدود الله, اللہ کے حد میں یا اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر کی اس میں تم سفارت کر رہے ہو. واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت فضا کی قسم, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی لقطا تو یہ رہا تو میں ان کا ہاتھ کرتا. یہ ہے جی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب کو ایک لاٹھی سے مت ہاتھو, مرتبے کا خیال رکھو. یہ تعزیرات کے مقصد. ہاں حدود کے معاملات میں کسی کی رو رعایت نہیں, لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کبھی کبھی اس کا دامن پاک ہے, کبھی کوئی غلطی نہیں کرتی, لیکن کسی کے بچے کو اس نے مار دیا, ٹھیک ہے ایک چیز ہے کہ اسے آپ بتا لے سکتے ہیں, لیکن ایسے آدمیوں کا احترام ہونا چاہیے. لیکن جو شخص روزانہ بدماشی کرتا ہے, کبھی اس کو مارا کبھی اس کو پیٹا کبھی اس کو زخمی کیا, اس کے بارے میں ہے کہ اس کو معاف نہ کرو نہ تو اور وہ بڑھ جائے گا. یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم صاحب روایت جو ہے اپیلو لفظ حدیث کے مبارک الفاظ ہیں, اپیلو اندل ہے اثراتی ہیں. جو بڑے دین میں بڑے لوگ ہیں اگر وہ کبھی اثرات یعنی ان کا قدم کبھی پھسل گیا غلطی کر دی کوئی تو ان کو معاف کر دو, لیکن اگر حد کیا ہے تو نہیں. یعنی سزا کی جو کام کیا ہے بڑا گناہ جس پر اللہ تعالیٰ سزا واضح طور پر ہاتھ کاٹنے کی جان مارنے کی یا اس طرح کی سزا کی سزا مقرر کی اس کو نہیں کوئی کر تو روک سکتا ہے. روک سکتا ہے یہ تعزیرات کے باب تعزیرہ اور ابواب التعزیر میں ذکر کرتے ہیں, ادب اور تعزیری کاموں میں اس کا ذکر کرتے ہیں. السلام علیکم. نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ جو باتیں ہیں اس کا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ ایک حدیث وائل بن حجر کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو جب بھی نماز میں کھڑے دیکھا آپ نے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا. یہ حدیث عام ہے، کھڑے ہوئے جب دیکھا آپ کو تو کھڑے ہوئے قرآن کے حالت میں بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے اور رکوع کے بعد بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور اس طرح کھڑا ہوتا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، پورے طور پر ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جاتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم بھول گئے ان کو سجدہ کرنا ہی نہیں ہے، شاید ان کو یاد رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے. تو یہ بھی ایک کھڑا ہونا ہوا، اسی سے استدلال کرتے ہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ نہیں باندھ رہا ہے، ان کا کہنا ہے اس روایت سے کہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے حتیٰ یلج کل فقار، ہڈیوں کے تمام جوڑ اپنی جگہوں پر آ جاتے تھے. تو اسی وقت اپنی جگہوں پر آئیں گے جب ہاتھ کو سبھی طور پر چھوڑ دیں گے.